ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چن کے ناظرین پروگرام ہے دار الافتاء اہل سنت, اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ, اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد حسن عطاری صاحب, کو بھی خوش آمدید. ہمارے پاس ایک پیکج کی صورت میں سوال وہ موجود ہے, تو آئیے پہلے ہم اس پیکج والی ویڈیو کو دیکھتے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد دین بھائی بہت عرصے بعد آپ کا آنا ہوا.
مصروفیات سر.
محمد دین بھائی آپ کو جانتے ہیں کہ کلیم بھائی کی اسپیئر پارٹس کی دکان جس پہ وہ کچھ ادھار مال لے رہے تھے, اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ مال بیچ کے رقم کی ادائیگی کر دیتے تھے, مارکیٹ کے حساب سے چلتے تھے, جبکہ ان کی حیثیت یہ تھی کہ وہ کیش میں بھی مال خرید سکتے تھے, لیکن دوسرے دکانداروں کی طرح وہ بھی کریڈٹ پہ مال لے رہے تھے.
ہاں میں جانتا ہوں ارشد بھائی, پوری مارکیٹ کریڈٹ پہ کام کر رہی ہے, اور یہ تو اب نارمل سی بات ہے, اب کیوں پریشان ہو رہا ہے؟
آپ تو جانتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے ابھی کلیم بھائی کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے.
ہاں یہ بات میں جانتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے.
جس وقت بھائی کا انتقال ہوا تو اس وقت والدہ میری بیمار تھی, ان کی میں دیکھ بھال کے لیے ہاسپٹل میں تھا. اب مجھے نہیں پتا کیونکہ میں والدہ کی دیکھ بھال کے لیے ہاسپٹل میں موجود تھا, تو بھائی کا بھی انتقال ہو گیا, بڑا مشکل وقت تھا.
جی میں جانتا ہوں.
دراصل بات یہ ہے محمد دین بھائی, ماموں کا کہنا ہے کہ بھائی کے انتقال کے وقت کسی دکاندار نے ان سے کہا تھا بھائی کو ان کے 1,00,000 روپے واپس لوٹانے ہیں, جو کہ اس سامان کی لاگت تھی جو بھائی نے اس دکاندار سے ادھار لیا تھا.
ارے ماموں سے کہا تھا, یہ حیرت کی بات ہے.
بات صرف یہ نہیں ہے, ماموں کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے بھانجے کی محبت میں بغیر کسی سے تصدیق کیے ہوئے, بغیر کسی سے بات کیے ہوئے, اپنی ہی بے آف پہ ان کو رقم دے دی.
کیا مطلب, کون ہے وہ دکاندار جانتے ہو آپ؟
یہی تو مسئلہ ہے محمد دین بھائی کہ مارکیٹ کے میں کسی ایسے دکاندار کو نہیں جانتا کہ ماموں نے جس کو رقم ادا کر دی ہے.
یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے ارشد بھائی, آپ کے ماموں نے کسی سے پوچھا نہیں, بتایا نہیں پیسے دیتے وقت.
میرا مسئلہ یہ ہو گیا محمد دین بھائی کہ بھائی کے انتقال کے بعد سے ان کی دکان آج تک بند, اور ماموں کا کہنا یہ ہے کہ ان کو کوئی ضروری کام ہے. ماموں نے جو بھائی کے قرض کی رقم کسی کو بتائے بغیر ادا کی تھی وہ کہتے ہیں لوٹا دیں. میں کیا کروں, میں ماموں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کس سے پوچھوں, اس مسئلے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟
ارشد بھائی آپ بالکل پریشان نہیں ہو, آپ کے تمام سوالوں کے جوابات شرعی لحاظ سے مل جائیں گے. آپ ایک کام کیجئے, مدنی چینل پہ ایک پروگرام آتا ہے دار الافتاء سنت, آپ مفتی صاحب کو اس میں کال کیجئے, وہ انشاءاللہ شرعی لحاظ سے آپ کی رہنمائی فرما دیں گے.
ٹھیک ہے, میں مفتی صاحب سے رابطہ کرتا ہوں انشاءاللہ.
جی آپ کا رابطہ ہو چکا ہے, اور دار الافتاء سنت کے اندر پروگرام میں آپ کا سوال ہمیں موصول ہو گیا, آئیے بڑھتے ہیں اس کے جواب کی طرف.
دیکھیں جو سچویشن اور جو صورتحال انہوں نے بیان کی ہے, ان کے ماموں کی طرف سے ایک دعویٰ ہے, اور دعوے میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ سارا کام کیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو اس بات کا ثبوت بھی نہیں ہے ماموں کے پاس کہ انہوں نے کس دکاندار کو یہ رقم ادا کی, اور اس دکاندار سے واقعی ان کے بھائی نے کسی طرح کا قرض دیا تھا, تو یہ بھی اس سوال کے اندر موجود نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ اس کے بعد ان کے ماموں نے صرف بھانجے کی محبت کے اندر اس کو ادا کر دیا, یعنی نہ ان کے پاس کوئی گواہ ہے کہ یہ بطور اس بنیاد پر دے رہے ہیں کہ بعد میں اس کا جو قرض ہے وہ ان کی وراثت کے مال سے وصول کر لیا جائے گا, نہ اس کا کوئی ثبوت وغیرہ کچھ موجود ہے. تو اول تو ان کے ماموں نے جو اس طرح رقم ادا کی ہے وہ رقم کی ادائیگی کا جو دعویٰ ہے کہ میں نے ادا کر دی ہے، یہی دعوے کے اوپر دلیل نہیں ہے.
صحیح.
پھر اس کے بعد جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے رقم واپس کی جائے تو اس کی ادائیگی کی کوئی کسی کے اوپر لازم نہیں ہے، کیونکہ اگر ادا کر بھی دیے بالفرض ہم مان لیں تمام باتوں کو
کہ
ادا کر دیے، تو اب ان کا ادا کرنا بطور احسان کے تھا کہ بھانجی کی محبت کے اندر انہوں نے ادا کر دیے. کوئی اس وقت انہوں نے ایسی بات نہیں کی، کوئی گواہ اس کے اوپر نہیں بنایا کہ میں یہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر بوجھ نہ رہے، میں بعد میں اس کا جو ہے وہ قرض ان سے وصول کر لوں گا، ورنہ یہ مسائل کھڑے کرے گا. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے سامنے، تو لہٰذا ماموں کا مطالبہ کرنا بھی یہ درست نہیں ہے.
اچھا، سب کے سامنے بھی کیا ہو، پتہ بھی ہو کہ یہ فلاں میت کا قرضہ کوئی ادا کر رہا ہے، اور جبکہ ان کے ساتھ کوئی ایسا عقد نہیں کیا، ان کو بتایا نہیں، ان کی رضامندی شامل نہیں، پھر بھی ایک ماں تبرع ہوگا، نیکی ہوگی.
وہی نا، کہ جب ایک تو ثبوت نہیں ہو تو بھی ادا کرنا یہ احسان کے طور پر، بھلائی کے طور پہ جو انہوں نے کر دیا. اور دوسرا یہ کہ بالفرض اگر ہم مان بھی لیں تو بھی یہ جو ادائیگی ہوتی ہے وہ کسی دوسرے پر تھوڑی لازم ہوتی ہے، جو میت کا مال ہے اس میں سے لازم ہوتی ہے، کہ اس کی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے تجہیز و تکفین ہوتی ہے اور اس کا پھر قرض ادا کیا جاتا ہے. تو ان کا یہ ادا کر دینا یہ سراپا بالکل ایسی بات ہے کہ شرعی اعتبار سے بھی اس کی کوئی حیثیت بظاہر نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا اس کی روشنی میں، اور دوسرا قانونی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی بھی ان کے ماموں کی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا.
نہیں کرے گا، اور اگر کی بھی ہے انہوں نے تو آپ نے نیکی کے طور پہ کیا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، ثواب دے گا، اور آپ نے جس اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ کہ مرحوم پر اس کا کوئی ایسا بوجھ نہ ہو تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن یہ جو احکامات ہیں پھر تقاضے کے اعتبار سے، کیا آپ ورثہ سے اگر تقاضا کرنا چاہتے ہیں اس کا، آئندہ بھی کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو آپ پہلے سے ان سے باقاعدہ یہ طے کر لیں کہ میں یہ ادا کر رہا ہوں اور اس کی رقم میں نے ان کی جو ترکہ جب آپ تقسیم کریں گے یا جو بھی صورتحال ہے میں یہ آپ سے لوں گا. اب سامنے والا اگر کوئی آپ کو ان کے ورثہ میں سے اوکے کرتا ہے ابھی، ہاں نہیں کرتا تو پھر یہ آپ کی طرف سے ایک نیکی ہوگی، یہ تبرع کا ہی کام ہوگا، احسان ایک طرح کا ہوگا. آئندہ کوئی اس طرح کا ہو تو اس طرح کا قرضے کی ادائیگی میں بعض اوقات اس طرح کے لوگ کر لیتے ہیں، اس وقت میت ہوتی ہے اور یہاں تک کہ یہ کفن دفن بلکہ موت میت کے بھی جو اخراجات ہوتے ہیں بعض اوقات ایک آدمی خود ہی کر رہا ہوتا ہے اپنے، یعنی وہ کوئی اس طرح کا طے شدہ بھی نہیں ہوتا، اس میں بھی اس طرح کے مسائل؟
بالکل ایسا ہی ہوگا. دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ بندہ بطور احسان، جس کو تبرع کہا جاتا ہے، کہ نفلی طور پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ چلو اس کے ذریعے سے مجھے ثواب ملے گا، نیکی ملے گی. بعض اوقات یہ نیت کے اندر ہوتا ہے کہ میں یہ احسان کے طور پہ کر رہا ہوں، اور بعض اوقات وہ یہ ذہن رکھتا نہیں، لیکن اصول شریعت کے مطابق جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیز تبرع کہلاتی ہے، یعنی بطور احسان یہ کام ہو گیا، اب اس پر مطالبے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. تو یہ تجہیز و تکفین والا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، جب بھی آپ خرچ کر رہے ہیں تو خرچ کرتے ہوئے اگر آپ کا ذہن یہی ہے کہ آپ نے اس کا بعد میں تقاضا کرنا ہے، تو پھر شرعی اعتبار سے اس کی معلومات آپ کو ہونی چاہیے. آپ قرضہ ادا کریں، آپ کوئی اور کام کریں، بہر صورت آپ اس میں رہنمائی لے لیں، اور گواہ بھی اس پر مقرر کرنا پڑیں گے آپ کو شرعی اعتبار سے، تاکہ بعد میں پھر آپ کے لیے اس میں کوئی مشکلات نہ کھڑی ہوں.
بڑھتے ہیں کہ کیا ناظرین کہنا چاہتے ہیں.
میری بہن ہے، اس کی شادی کرائی تھی، ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے، اس کی بچی بھی ہے، وہ اس کا شور جو ہے نا لینے ہی نہیں آتا. شرعی مسئلہ لا دو.
جی کیا کہتے ہیں، کئی لوگ اس طرح کے معاملات کے اندر ہوتے ہیں.
اب دیکھیں سچویشن کیا ہے، کیا معاملات ہیں پیچھے، یہ تو جب یہ بیان کریں گے تو اسی کے بعد پتہ چلے گا. لیکن شوہر کو بہرحال اپنے ایک بڑے ہونے کا اور اپنے ایک سردار ہونے کا یہ احساس ہونا چاہیے کہ رب العزت جل وعلا نے اس کو عورت کے اوپر حاکم مقرر کیا ہے، تو اس کا مطلب روب جمانے کے لیے یا صرف اور صرف خدمت لینے کے لیے یہ مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے اندر جو اللہ پاک نے بردباری کی صلاحیت رکھی ہے اور اس کے اندر برداشت کی جو صلاحیت رکھی ہے اس کو وہ بروئے کار لے کر آئے، اور چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر، اب کچھ معمولی بڑی باتیں بھی ہوں تو اس کے اوپر اس طرح کا جو ہے وہ ایکشن نہ لیا جائے. اب چھوڑ کے آپ چلے گئے اپنی بیوی اور بچے کو، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، ان کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے، ان کے بارے میں آپ کا توجہ ہی نہ کرنا سرے سے، یہ یقیناً شریعت مطالعہ کے اصول کے بالکل خلاف ہے. جو اولاد ہے اس کا تو خرچہ آپ پر ہر صورت میں لازم ہے، وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اب آپ کا نہ دینا یہ الگ گناہ ہے۔ بہرحال جو بھی آپ کی سچویشن ہے، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کسی مستند مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ کے پیش کریں۔ ممکن ہے کہ اس میں غلطی ہو سکتا ہے کہ آپ کی سسٹر کی بھی ہو، جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات یہ پیش آئے ہوں، تو ان غلطیوں کو، ان غلط فہمیوں کو دور کر کے دوبارہ گھر جوڑنے کی یہ بھرپور کوشش کی جائے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم اوورآل اگر بات کرتے ہیں کہ بعض اوقات دونوں طرف کے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ صلح کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہوتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق تو چاہتا ہے مگر دوسرا فریق نہیں چاہتا، اور کبھی میاں بیوی بی تو خود راضی ہیں، ان کے ارد گرد خاندان والے نہیں چاہتے۔ تو ظاہر ہے جس نے شادی کی ہے اور جس نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، وہ تو میاں بیوی بی دونوں، وہ بات کا لڑائی کے بعد ان کے جذبات ہوتے ہیں، صلح ہو جائے، کچھ معاملہ ہو جائے، لیکن گھر کے کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں ان کو تسلی نہیں کہ فلاں بات تھی، فلاں ناراضگی ہے، فلاں طعنہ دیا گیا، یوں معاملہ ہے۔ اس میں آپ ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، درگزر کر کے معاملات کو حل کرنا چاہیے؟
دیکھیے، زندگی کمپرومائز کا نام ہے، یعنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جس میں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، آپ کو بعض اوقات جھکنا بھی پڑتا ہے اور بعض اوقات آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہر چیز زندگی کے اندر آپ کو آپ کی طبیعت کے موافق مل جائے، جو آپ چاہیں اس کے مطابق ہو، تو ایسا بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا ہے، زندگی ہے، اس کے اندر اونچ نیچ اور اس طرح کے مختلف قسم کے پیجز آتے رہتے ہیں، تو اس میں ہمیں کمپرومائز کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا دھیما رکھ کر، ٹھنڈا رکھ کر ان چیزوں کو حل کرنا ہوتا ہے۔ ہر چیز کا، بلکہ عمومی چیزوں کا علاج غصہ نہیں ہوتا، غصہ مخصوص چیزوں کا علاج ہوتا ہے، مخصوص موقع پر بندے کو غصہ کرنا ہوتا ہے۔ اب ہر موقع پر، ہر معاملے کے اندر اپنی طبیعت کو جلالی قرار دے کر اس طرح کے کام کر لینا، یہ آپ یقین کریں نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، میں نہیں مانوں گا، اور یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں کوئی بہت ہی اچھا کام کر رہا ہوں، یعنی میں اکڑ جو دکھا رہا ہوں نا، اور میں جو دوسروں کے اوپر اپنی فوقیت کو دکھا رہا ہوں، تو اس کو وہ اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ سامنے والا بھلے آپ سے ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہو سکتا ہے منصب ہو یا کوئی اختیار ہو آپ کے پاس، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر کبھی آپ داخل نہیں ہو سکتے،
اور وہ سمجھ بھی رہتے ہیں۔
نرمی جو ہوتی ہے نا، یہ دلوں کے اندر راستہ بناتی ہے، دل کے اندر آپ داخل ہی نرمی کے ذریعے ہوتے ہیں، سختی کے ذریعے آپ کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ سختی بھی وہی دلوں میں داخل کرتی ہے جس کے اندر نرمی پوشیدہ ہوتی ہے، محبت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو اب یہ بنیادی اعتبار سے تو میاں بیوی ہی کا معاملہ ہے، کہ انہی کی رضا مندی کا معاملہ ہے، زندگی انہوں نے گزارنا ہوتی ہے، اور ان کی حد تر امکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا گھر بنا رہے، کسی صورت بھی گھر نہ ٹوٹے۔ اور یہ جو ارد گرد کے بعض اوقات افراد ہوتے ہیں اور اس طرح کے وہ معاملات کھڑے کرتے ہیں، کہ ان کی بس یہ خواہش ہوتی ہے کہ نہیں جی، ہمارے بارے میں یہ کہہ دیا گیا، یا فلاں دن اس نے یہ کہا تھا، فلاں دن اس نے یہ کہا تھا، نہیں ہم تو نہیں مانیں گے۔ تو یہ یقین کریں کہ بعد میں آپ کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جن کے گھر آپ نے توڑوائے ہوتے ہیں ان کی زندگیاں ساری خراب ہو جاتی ہیں، اور اس کا جو روحانی اثر ہے وہ پھر آپ کے اوپر بھی آتا ہے، یعنی آپ کی زندگی کے اندر بھی بے چینی پیدا ہوگی، بے سکونی پیدا ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود اس کا نتیجہ بعد میں دیکھنا پڑے۔ کہ بعض اوقات تو گھر والے ہوتے ہیں نا، یعنی شوہر کی لڑائی سسر سے ہو گئی اپنے، یا بیوی کی لڑائی ہو گئی ساس سے، یا نند وغیرہ سے کوئی اس طرح کے معاملات ہو گئے، یہ تو ہو گئے قریبی، ان میں بناؤ کی کوشش کی جاتی ہے، سنوارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض اوقات باہر کا آدمی ہوتا ہے، اس کی زبان کے اندر کھجلی ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی بات اس طرح کی کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے بسا اوقات بنے بنائے گھر بگڑ جاتے، اس کا کچھ بھی نہیں گیا، بس اس کی زبان میں ہڈی تو ہوتی نہیں ہے، اس کو ہلانا ہوتا ہے، بات سے بات کرنی ہوتی ہے، وہ سوچتا نہیں کہ میری اس بات کرنے کی وجہ سے پھر
کسی کا گھر ٹوٹ سکتا ہے،
گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اس کی ضد ہوتی ہے، انانیت ہوتی ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے شوہر پر یا بیوی کے اوپر، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ جو ہیں وہ گھر کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بہترین اور بہت بڑا مقصد قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بیان فرمایا کہ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ کہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو, اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم, جب تم سخت دشمن تھے اللہ پاک نے تمہارے درمیان تمہارے دلوں میں الفتیں محبتیں پیدا کر دی, فاصبحتم بنعمته اخوانا, اور تم اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. یعنی سخت ترین دشمنی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کے اندر تبدیل فرما دیا. علماء نے یہ لکھا ہے کہ مقاصد شریعت میں سے, مقاصد اسلام میں سے, مقاصد دین میں سے ایک بہت بڑا مقصد جو ہے وہ تالیف قلوب ہے, دلوں کو آپس میں ملا دینا ہے, محبت پیدا کر دینا ہے. اور ہماری ایک بڑی تعداد ہے جن کا مقصود محبت پیدا کرنا نہیں بلکہ آپس میں نفرت پیدا کر دینا بن چکا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, یہ جو حدیث پاک مشہور و معروف کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اس حدیث پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین کلمات میں سے شمار کیا گیا, اور اس کی بڑی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس کے اندر شریعت کا ایک بہت بڑا مقصد تعریف قلب ہے, کہ جب بندہ اس طرح کا فیل کرے گا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس سے دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی, الفتیں پیدا ہوں گی, اور یہ ہماری شریعت کا ایک بہت بڑا مقصد ہے.
سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور یہاں بات تو ہم کرتے جائیں تو بہت زیادہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے. میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا حسان صاحب, کہ صلح کروانے کے لیے خلاف واقع بات جس کو ہم جھوٹ سے تعبیر کرتے ہیں اس کی بھی رخصت اور اجازت دی گئی. ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو لڑانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, یعنی ایک تو حقیقت یا کچھ اور ایک خامخواہ جسے کہتے ہیں کہ وہ مزید آگ کو تیلیاں لگانا اور مزید آگ جلانا, کہ جو لڑانے کے لیے خلاف واقع بات کرنے کے بعد جھوٹ بول بول کر لوگوں کو لڑوا دیتے ہیں, حالانکہ شریعت نے ان کو ملانے میں خلاف واقع جھوٹ بول کر بھی اگر کوئی صلح کرواتا ہے اور جہاں صلح جائز ہو تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے, ضرور غور کرنا چاہیے. اور اسی سے ہمارے گھر جو ہیں وہ امن کا گہوارہ بنیں گے, خاندان ٹوٹنے سے بچ جائیں گے, آپس میں نا اتفاقیاں وہ بھی نہیں ہوں گی. مزید آپ کے سوالات.
کشمیر مظفرآباد سے سید اخلاق گیلانی عرض کر رہا ہوں. میری یہ مطبانہ عرض ہے نگران شورا سے اور علماء سے کہ ہر شہر میں دار الافتاء اہل سنت ہونا چاہیے, کیونکہ کاروباری لوگوں کو بہت سے مسائل اس وقت.
ہر شہر میں دار الافتاء اہل سنت کا قیام ہو, آپ کیا فرماتے ہیں؟
ظاہر ہے کہ اس سے کون انکار کرے گا, اس کی اہمیت سے اور اس کی افادیت سے اور اس کے ضروری ہونے سے کوئی انکار نہیں کرے گا. لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک ہر بات اختیار میں ہوتی نہیں ہے, تو جتنی اختیار میں ہے اتنی کوشش کی جا رہی ہے. اور الحمدللہ یعنی امیر علیہ سنت کی خواہش تھی کہ ہم 12 دار الافتاء کھولیں گے, اور آج ہمارے 12 سے زیادہ دار الافتاء اہل سنت
17
ہو چکے ہیں, 17 ہو چکے ہیں ہمارے, اور الحمدللہ امید ہے کہ اس کے اندر اضافے ہوں گے. تو اب جتنا ہو سکے گا اتنا ہی کیا جا سکے.
قریب پچھلے کئی مطلب یوں ہم سمجھیں کہ 2-3 سال کے اندر جو ایک اچھے خاصے اضافے کہ جس میں ملتان شہر میں دار الافتاء اہل سنت کا قیام ہوا, اور لاہور شہر میں ایک اور دار الافتاء اہل سنت کا قیام ہوا, اب لاہور میں 2 دار الافتاء اہل سنت, ایک داتا دربار مزار شریف کے پاس ہے, دربار مارکیٹ ہے وہاں پر دار الافتاء اہل سنت ہے, اور دوسرا جوہر ٹاؤن جو وہاں پہ مدنی مرکز ہے, جامعۃ المدینہ بھی ہے وہاں پر دار الافتاء اہل سنت ہے. مزید گجرا والا یہ بھی ایک اچھا اضافہ ہے دار الافتاء اہل سنت کا الحمدللہ. اور اب اسی طرح یعنی آپ انتظار کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے افراد آتے جائیں گے, مزید آ کے دار الافتاء اہل سنت کی شاخیں بڑھتی رہیں گی. اللہ پاک اس شعبے کو اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. مزید
ماشاء اللہ آج کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے کہ جب بھی ہم نے دار الافتاء اہل سنت میں کسی قسم کا بھی کوئی بھی سوال کیا تو مفتیان اکرام نے ہمیں اس کا بہترین جواب عطا فرمایا. اللہ کریم ہمارے تمام مفتیان اکرام کو سلامت رکھے, اور اللہ کریم ہمارے تمام مفتیان اکرام کو بار بار مقام دینا کی با ادب حاضر نصیب فرمائے. ہمارے لیے بھی بخشش کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
آمین. یغفر اللہ لنا ولکم. مزید
मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि ये जो लोग जानवर हिस्से वगैरह पर देते हैं तो इसमें कोई सूद की कोई वजह तो नहीं आती? इसको बड़ा करता है तो जब वो बेचते हैं तो उस पर दोनों इकट्ठा मुनाफा ले सकते हैं, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? वो इशाद से मेरे साथ में हमारे घर के लिए भी रहमत और बरकत की दुआएं फरमा दे।
अल्लाह पाक खैर और बरकत अता फरमाए। जानवरों के जो आमतौर पर बिटाई पे दिए जाते हैं जानवर,
देखें एक तो बुनियादी एतबार से इस बात को समझ लें, हमारी एक अक्सरियत है जिसके जहन के अंदर ये बात बैठी होती है कि जो हराम है वो सिर्फ सूद है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सूद हराम हो, सूद तो हराम है लेकिन सूद के साथ साथ बहुत सारे अकूद होते हैं, बहुत सारे मामलात हैं कि जिनको शरीयत मुतहर ने हराम करार दिया। रिश्वत हराम है, किसी का माल छीन लेना हराम है, नाजायज तरीके से खरीदो फरोख करना ये नाजायज और हराम होता है। तो इसलिए फकत इस बुनियाद पर ना रहा करें कि इसके अंदर सूद नहीं है तो लिहाजा ये जायज हो गया, तो ऐसा नहीं है। शरीयत मुतहरा ने इसके उसूल दिए हैं कि किस किन उसूलों की बुनियाद पर आप शराकत दारी कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। तो बटाई पर हमारे यहाँ आम तौर पर जो जानवर देने का रिवाज है, जो तरीक़ेकार है, वो शरीयत मुतहरा के उसूल के बिल्कुल खिलाफ है। यानी जानवर दे दिया, आप पालो पालो और आप ही इसको खिलाओ पिलाओ, बड़ा होगा तो फिर इसको बेच के या इसके जो बच्चे वगैरह होंगे उसमें हम आधा आधा कर लेंगे। तो शरीय एतबार से ये जायज नहीं है। जानवर जिसका है उसी का वो जानवर रहेगा और जितना उसने काम किया है वो काम के पैसे ये जिसका जानवर है वो इसको अदा करेगा। हाँ, तरीके शरीयत मुतहरा ने इसके चंद एक दिए हुए हैं कि अगर वो तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहें तो इख्तियार कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक सिंपल तरीक़ेकार ये हो सकता है कि उसको अपना मुलाजिम रख ले, इतने अरसे के लिए आप मेरे मुलाजिम हैं और हर महीने में आपको इतना इसके ऊपर
मुआवजा
दूंगा, आपकी तनख्वाह इतनी होगी मेरे पास और ये खिलाई पिलाई के सारे सामान ये मेरे जिम्मे होंगे, तो हर महीने उसको आप देते रहें और वो आपके जानवरों की परवरिश करता रहेगा, उनकी देखभाल करता रहेगा और वो जानवर आपकी मिल्क में रहेंगे, आप ही उसके मालिक करार पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि वो उसको कबूल ना करें या आप कहें कि जब मैं उसको तनख्वाह पर रखूंगा तो वो सही तरीके से फिर मेरे जानवरों की परवरिश नहीं करेगा। तो इसका फिर दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप उसको उस जानवर में शरीक बना लें अपना, आप उसको आधा जानवर बेच दें। 1 लाख रुपए का मिसाल के तौर पर है तो आपने 50,000 का उसको बेच दिया, आधा आधा आपका हो गया, अब वो 50,000 का आपका मकरूज है। ठीक है,
यानी उसके पास तो पहले से ही रकम नहीं है तो उधार में बेच दिया,
उधार में बेच दिया, अब वो आपका मकरूज है, उसने 50,000 रुपए आपको देने हैं और अब ये जानवर की परवरिश आप दोनों मिलकर करेगा, वो इसका जो खर्चा होगा वो आप दोनों के ऊपर होगा। अब जब उसे बेचा जाएगा तो बेचने के बाद 50,000 भले वो आपको उसी वक्त वापस कर दे या पहले ही वो वापस कर चुका है तो अलग बात है, लेकिन वो 50,000 रुपये माइनस होकर जो इसमें रकम बनेगी वो फिर इसको आप दे देंगे नफे के तौर पर। मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए का नफा हुआ तो वो 50,000 रुपये माइनस करके आपने आधे आधे पे नफा क्या हुआ था मुकर्रर 50-50% का, तो 75,000 उसके हो जाएंगे, 75,000 आपके हो जाएंगे। ये भी एक तरीका है। इसके अलावा एक तरीका और है कि आप जानवर लेने से पहले उसको अपना मुदारिब बना लें कि उसे रकम दे दें कि वो आपकी तरफ से कोई भी चीज़ जानवर मिसाल के तौर पर जानवर ही ले, उनको पाले पोसे और खर्चा सारा बहरहाल आपके ऊपर होगा, उसी रकम से वो खर्चा होता रहेगा। फिर जब उन जानवरों को बेचा जाएगा तो आप पहले से मुकर्रर कर लें कि 50-50% जो है वो मिसाल के तौर पर हम दोनों इसके अंदर नफे के अंदर शरीक होंगे। हाँ, नुकसान जो होगा ये आखिरी वाली सूरत में वो आपके ऊपर होगा क्योंकि आप रब्बुल माल यानी आप ही माल के मालिक हैं और नुकसान जो होता है वो उसी का होता है जिसका जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसकी रकम होती है। तो यूँ शरीयत मुतहरा ने इसके तरीक़ेकार दिए हुए हैं कि अगर आप चाहें तो इन तरीकों से ये कारोबार कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका हमारे यहाँ राइज है वो तरीका शरअन दुरुस्त नहीं है।
कुछ SMS भी शामिल करने हैं, उनको भी देख लेते हैं। इस्लामी बहन क्या अपने मखसूस पीरियड अगर हों तो इस दौरान कोई खातून मैयत है तो उनको गुस्ल दे सकती हैं?
जी बिल्कुल दे सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है कि इनके हाथों के अंदर कोई नजासत नहीं है कि जिसकी वजह से मैयत को गुसल देना उनके लिए जायज ना रहे। हाँ, बेहतर है कि कोई पाक खातून हो तो वो गुसल दें, ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन बहरहाल अगर ये भी देंगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है, अगर किसी का शोहर वो जुआ खेलता है या इस तरह की कोई पैसे लगा कर वो लेता है, बीवी के मना करने के बावजूद भी वो रुकता नहीं है, पैसे लाता है,
کیا کرنا چاہیے، نیز یہ ہے کہ گھر کے اندر استعمال کے اعتبار سے بھی، کیا کہتے ہیں؟
بہت پیچیدہ ان کے لیے جو ہے وہ معاملات ہوں گے، ظاہر سی بات ہے بڑی پریشانی کے اندر یہ ہوں گی. تو اب اس میں یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کوئی جائز ذریعہ ایسا اختیار کر لیں کہ جس سے آپ اپنا خرچہ اٹھا سکیں اور اسی رقم سے پھر آپ اپنا کھانا پینا کر سکیں. ورنہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو شوہر اگر کوئی رقم ایسی لاتا ہے کہ جو دونوں میں مخلوط ہے، ملی ہوئی ہے، ضروری نہیں کہ وہ اسی طرح کی رقم ہو، ہو سکتا ہے دوسری رقم بھی ہو، تو پھر اس صورت میں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں. یا پھر وہ کوئی چیز خرید کر لاتا ہے تو اس خریدی ہوئی چیز کو استعمال آپ کر سکتے ہیں. وہ خریدی ہوئی چیز کو استعمال کرنا آپ کے لیے حرام نہیں ہوگا، اگرچہ کہ شوہر کا فعل یہ غلط ہوگا، اس پر لازم ہے کہ اپنے وہ اس کام سے توبہ کرے گا اور خود بھی رزق حلال کھائے گا اور اپنے بال بچوں کو بھی رزق حلال کھلائے گا.
جی مزید سو.
دار الافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب آپ سے یہ سوال ہے، امام کے پیچھے چار رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں تو اس میں حتیات پڑھنا بھول جاتے ہیں تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ امام کے پیچھے جب پڑھ رہے ہوں تو اس بارے میں مدنی پول ارشاد فرمائے.
چار رکعت والی
یعنی بیٹھے رہ گئے اور حتیات نہیں پڑھی، امام صاحب پڑھ لی انہوں نے اور یہ اتنے ٹائم خاموش بیٹھے رہے، ان کو خیال ہی نہیں رہا امام صاحب کھڑے ہو گئے. تو اب امام صاحب کھڑے ہو کر آپ ان کے پیچھے غلطی سے کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کو اجازت نہیں کہ آپ بیٹھ کر اب دوبارہ التحیات پڑھیں. ہاں امام صاحب کھڑے ہوئے اور آپ کو یاد آیا کہ مجھے تو التحیات پڑھنی تھی، میں نے نہیں پڑھی، تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب یاد آیا کہ وہ میں تو کسی اور سوچ کے اندر گم تھا، التحیات پڑھنی تھی، تو اب آپ التحیات کو پورا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر پیچھے کھڑے ہوں گے، اس سے پہلے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر بھول کر آپ کھڑے ہو چکے ہیں تو اس صورت میں اب دوبارہ نہیں بیٹھیں گے اور آپ سجدہ صاحب لازم نہیں ہے، کہ یہ امام کے پیچھے ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس کی بنیاد پر نماز میں آپ سجدہ صاحب ویسے بھی آپ پر لازم نہیں ہوتا اور یادہ بھی آپ کے اوپر اس کا لازم نہیں ہے.
ٹھیک ہے. سوال ہے کہ لیڈیز احرام کی حالت میں سر کا مسا کیسے کریں؟ شاید انہوں نے یہ سنا ہوگا کہ وہ سر پہ جو کچھ اسکارف لیا ہے تو اب وہ اتار بھی نہیں سکتی.
ایسا نہیں،
یعنی احرام پہن لیا تو وہ
احرام پہن لیا ہے تو احرام تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے اور کوئی وہاں پہ نامحرم نہیں ہے. تو جس طرح عام روٹین ہے اسی کے مطابق آپ سر پہ سے دوپٹہ یا جو بھی آپ نے اسکارف وغیرہ لیا ہوا ہے اسے آپ ہٹا کے اپنے سر کے بالوں پر مسا کریں گی.
ٹھیک ہے. ویسے بھی ہوں تو جہاں پہ بھی ہیں تو مسا تو کرنا ہی ہے.
بالکل کرنا ہے، عام حلق کی طرح ہی حکم ہے، کوئی الگ سے اس کا حکم نہیں ہے.
چہرہ یہ کھولنا ہے اور سر جو ڈھانپا ہوا ہے تو وہ تو پردے کی رعایت کے اعتبار سے کہ وہ اپنے بالوں کو بھی کسی کے سامنے اس طرح ظاہر نہیں کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خالی کمرے میں یا جہاں بھی وضو کرنا ہے، جہاں کوئی بھی اور غیر محرم دیکھ بھی نہیں رہے تو وہ اپنے سر سے اسکارف بھی وہ نہیں ہٹا سکتی، یہ مطلب نہیں ہے. وہ اگر وضو کر رہے ہیں تو اس طرح، اور اگر کئی ایسی جگہ ہیں بالفرض بعض اوقات ایئرپورٹ ہے یا جہاں پہ بھی ہیں اور وہاں خواتین کا الگ ہی ہوتا ہے.
بالکل ہوتا ہے،
اور پردے کی رعایت مسا کرنا ہوگا،
تمام چیزیں پردے کی رعایت کریں گے اور اس لحاظ سے انہوں نے مسا کرنا. بالفرض اگر تسلیم کر بھی لیں کہ وہاں پر پردے کی رعایت نہیں ہو سکتی تو اس میں بھی کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے، آپ ایک ہاتھ سے اپنے دوپٹے اسکارف وغیرہ کو اوپر کریں اور پھر آپ سر کا مسا کر لیں، اس طرح آپ کا مسا ہو جائے گا.
جی مزید سوال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے، اگر کسی شخص کو دعائے قنوت آتی ہے اس کے باوجود وہ قصدن کبھی کبھار دعائے قنوت کی جگہ کوئی اور دعا جو احادیث سے ثابت ہے، کیا وہ دعا پڑھ سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دے.
جی، جو دعائے معصورہ جس کو یہ احادیث سے ثابت کہہ رہے تھے تو اس دعا کے پڑھنے میں دعائے قنوت تو ادا ہو جائے گی، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ جو مشہور و معروف دعائے قنوت ہے اور اس کی تعلیم بھی چونکہ حدیث پاک میں دعائے قنوت کے حوالے سے آئی ہے تو اسی کو پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہے اس وجہ سے وہ پڑھتا ہے دوسری دعا جیسے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، یا اس نے ویسے ہی پڑھ دی تو دعائے قنوت تو اس کی ادا ہو گئی. افضل یہی تھا کہ وہی دعائے قنوت پڑھتا جو مشہور و معروف ہے
اور اسی کا زیادہ ثواب ہے،
اسی کا زیادہ.
کوشش کریں اور اس کو یاد بھی کر لیں، بہت سے لوگوں کو یہی رہتا ہے کہ ہمیں یہ یاد نہیں ہے، تو آپ یاد کریں گے تو یاد ہو جائے گی، اتنی کوئی مشکل چیز بھی نہیں ہے. اور آج تو ماشاء اللہ بچے بھی ہیں، کچھ پریکٹس کرتے ہیں تو ان کو بھی وہ یاد ہو جاتی ہے، کوشش یہی ہونی چاہیے. یہ سوال جنازے میں بھی آتا ہے اور عموماً یہی بولتے ہیں لوگ کہ یاد نہیں ہے، تو آپ تھوڑی سی ہمت کریں، کوشش کریں. دعوت اسلامی نے مختلف آپ کو سروس دی ہوئی ہیں، نماز کورس کر سکتے ہیں، آپ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے بھی اپنی کئی ایسی دعائیں یاد کر سکتے ہیں، نماز جنازہ کورس کر سکتے ہیں نمازوں کے حوالے سے، اور مزید آگے چاہیں تو نماز تراویح کے، یعنی جب رمضان شریف آتا ہے روزوں کے، زکوٰۃ کے، تراویح کے احکامات، تو آپ انفرادی طور پر کورس کے ذریعے بھی یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں ناظرین اکرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے اور وقت اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔
ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔